بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. راج کے درس میں ایک نئی قاعدے سے درس کا آغاز کرتے ہیں، قاعدۃ الستون. شیخ سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: من قواعد التعلیم الذي ارشد الله اليه في كتابه ان القصص المبسوطه يجملها في كلمات يسيره ثم يبسطها، والامور المهمه ينتقل في تقريرها نفيا واثباتا من درجه اعلى او انزل منها. یہ قاعدہ تعلیم کے تعلق سے، جس کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اپنے کتاب میں، کیا قاعدہ ہے تعلیم کے تعلق سے؟ کہ ان القصص المبسوطة یجملها فی کلمات یسیرة ثم یبسطها، کہ جو لمبے قصے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں چند جملوں میں پہلے اجمالی ذکر فرماتے ہیں، فی کلمات یسیرۃ، چند کلمات میں، اور اس کے بعد پھر تفصیل بیان فرماتے ہیں. اور اس میں دوسرا قاعدہ تعلیم کا جو ہے، اس میں دو ہیں، ایک تو قصے کے تعلق سے، دوسرا جو ہے جو بہت ہی اہم امور ہیں، والامور المهمۃ ينتقل فی تقریرها نفیا و اثباتا من درجۃ اعلی او انزل منها. ان بہت ہی قابل اہمیت جو امور ہیں، ان کو تقریر کرنے کے لیے منتقل ہو جاتا نفیا اثباتا، اس سے اوپر درجے کی طرف یا اس سے نیچے والے درجے کی طرف. اور مثالوں سے جو یہ قواعد ہیں آسان ہو جاتے ہیں. امام سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وہ قاعدۃ نافعۃ، یہ بہت ہی نفع بخش قاعدہ ہے. فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير، یہ جو عجیب اسلوب ہے، انداز بیان جو ہے، اس کا بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے، یعنی دلوں میں. وتقر في المطالب المهمة، اور جو اہم مطالب ہیں ان کی تقریر کی جاتی ہے. وذلك انه اذا اجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقارب لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال. قصة تعلق سے امام سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قصے کو مجمل طریقے سے چند لفظوں میں بیان کیا جائے، جیسا کہ اصل قاعدہ بنا کر، اور اس کے بعد تفصیل بیان کی جائے اس اجمال کے بعد، تو اس کے دل پر جو اثر ہوتا، ایک تو مکمل وضاحت ہو جاتی ہے اور بیان بھی بالکل تام اور کامل ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کہ اگر لمبا قصہ شروع سے بیان کیا جائے بغیر اجمالی مقدمے کے. وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ طریقہ موجود ہے، یہ قاعدہ موجود ہے. ان میں سے چند کا ذکر ہے. منها فی قصة یوسف، یوسف علیہ السلام کے قصے میں، فی قوله، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں، نحن نقص عليك احسن القصص الى آخر سورة یوسف آیت نمبر 3 میں. ثم قال، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، سورة یوسف آیت نمبر 7. ثم ساق القصة بعدها، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تب مکمل قصے کو بیان فرمایا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کی قصہ دیکھیں، پوری سورت ہے، ایک جگہ پر بیان ہوئی ہے. جو سورت کے ابتدائی جو الفاظ ہیں يعني نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك إلى آخر الآيات. جب به لآيته في الفرمائل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أحسن القصص وربيري قصة هيك إسكا يوسف وإخوته. أب يوسف عليه السلام أنكم بهاي قصة كي أبير أقب مكمل تفصيلة كي خاب سي قصة شروع هوتا وكيس طريقة سي فير آخر تا كي قصة بيان هوتا ہے. تو پہلے اجمال ہے اور پھر اس کی تفصیل ہے. اس کا فائدہ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. شیخ عثیم رحمہ اللہ چند فائدہ بیان کرتے ہیں اس کے, لیکن یہ طریقہ بہت اچھا اور عمدہ طریقہ ہے کسی مسئلے کو, کسی قصے کو بیان کرنے کا. اور روزمرہ زندگی میں اگر آپ یعنی کوئی قصے کوئی بات بیان کرنا چاہتے ہیں جو واقعی ہے, کوئی آپ کوئی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں, کوئی حادثہ ہے, کوئی ایسی چیز, پہلے آپ اجمال سے بات کرتے ہیں تو سب لوگ کو شوق پیدا ہوتا ہے, اچھا آگے پھر کیا ہوا, اچھا اس کا تفصیل کیا ہے. تو تفصیل کے لیے جب دل خود ایک طلب رکھتا ہے تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کا جو اصل قصہ کا جو ایک پیغام ہوتا ہے یا مورل جسے کہتے ہیں, وہ دل میں اثر بڑی آسانی سے کر لیتا ہے. کیونکہ ان تمام قصوں میں بہت سارے پیغامات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جو پاک کلام قرآن مجید ہے, یہ سب یعنی ایک مکمل پیغامات ہیں. ہر آیت میں, ہر لفظ میں آپ کو پیغام نظر آتا ہے, اور قصوں میں بھی بہت سارے پیغامات ہیں. عقیدہ کے اعتبار سے, عبادات, معاملات, حسن اخلاق, سلوک, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو تعلیم کے لیے بہت بہترین طریقہ ہے قصوں کا جو ہے. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اجمال, پھر تفصیل ہے. دوسری مثال: وکذلک فی قصۃ اہل الکہف. اب اصحاب الکہف کا قصہ دیکھیں آپ. شروع میں کیا بیان فرمایا؟ لما قال ام حسبت, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصن ما لبثوا أمدا. سورة الكهف تنبرنو تبارا. امام سعيد رحمه الله فرمات: فهذا إجمالها, قد حوى مقصودها وزبدتها. ثم وقع بعده التفصيل بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. سورة الكهف برتيرامي إلى آخر القصة. يعني أصحاب الكهف قصة ميديك ابتدا كهن سوي الله تعالى كيس فرمان: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجيبة. عجب آيات بسه أصحاب الكهف والرقيم. کون ہے اصحاب الکہف؟ اذ اول فتیہ, تو فتیہ ہیں, کم سن کے نہیں, کم عمر کے لڑکے جو ہیں, جوان ہیں. کہاں پر آ؟ اذ اول فتیہ تو الکہف, غار میں. فقالوا, اصل بات کیا تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اپنے رحمت سے ہمارے لیے آسانی فرما, جو ہمارا معاملہ ہے ہمیں رہنمائی فرما کے اس معاملے میں کیا کر. معاملہ کیا تھا کہ قوم مشرک تھی اور ان کو مجبور کیا جا رہا تھا شرک پہ, اور ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا. کوئی بڑے جیسے کہ سردار ہوتے, بڑے ہوتے, ان کا اثر رسوخ ہوتا نہیں. فتیہ ہیں, کم عمر ہیں, لیکن ان کی بات نہیں سنی جا رہی تھی. تو اپنے آپ کو اس شرک سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. پھر فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا, كيس على تك كسلاتي, ضربنا على آذانهم. ثم بعثناهم, پھر ان کو نیند سے بیدار کیا, یعنی زندہ کیا, نیند سے. لنعلم أي الحزبان أحصى لما لبثوا أمدا, إلى آخر الآيات. تو یہ اس کا اجمال ہے. قصہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. کیونکہ باتیں بہت ہوں گی, قصہ بہت معروف تھا بنی اسرائیل میں اور عام لوگوں میں. تو صحیح قصہ کہاں سے ملے گا؟ صحیح خبر کہاں سے ملے گی؟ نحن نقص علیک نبأهم بالحق, ان کی خبر ہم, حق جو خبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری مثال: امام سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وکذلک فی قصۃ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں. لما قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قوله يحذرونك. سورة قصص تمرتين تاتشي هذا مجملها. ثم وقع التفصيل بعد من التفصيل سورة القصص كأجل آيات من بيانه إيه كي موسى عليه السلام كفرعون كسات كي قصة هي. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. تو أهل إيمان كلي يجوا حق خبره الله تعالى بيان فرمائيه یہ سورت کی ابتدائی آیات میں اور یہ شروع میں ایک مجمل قصہ کا بیان ہے پھر تفصیل آگے آئی ہے. اور اگلی مثال آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. سورة طه نمبر 115 میں فَأَجْمَلَهَا یہاں پہ مجمل ذکر ہے ثم وقع بعده التفصيل في التفصيل بيان فرمائيه. تو یہ پہلے قسم ہے تعلیم کی کہ قصہ کو بیان کرنا ہے پہلے چند لفظوں میں ایک اجمالی بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مکمل تفصیل بیان کی جاتی ہے. دوسرا قاعدہ جو ہے هو ما التنقل في تقرير الاشياء من امر الى ما هو اول منه فكثير. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بعض اہم چیزوں کی تقریر کی کو ثابت کرنے کے لیے اس سے اوپر کی طرف جانے کی کئی مثالیں ہیں. منها ان میں سے لما انکر على من اتخذ مع الله الها اخر وزعم ان الله تعالى اتخذ ولدا قال في ابطال هذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. سورة الكهف تمر 5 جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نکیر فرمائی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ معبود بنایا ہے یا دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے نعوذ باللہ جو اسے باطل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما لهم به من علم ولا لآبائهم نہ تو ان کو اس کا علم ہے نہ ہی کے باپوں کو اس بات کا علم ہے. فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم ومن المعلوم أن القول بالعلم من طرق الباطلة. ثم ذكر قبحه يعني جو قول بالعلم کی ہوتا ہے یہ بات معروف ہے کہ بہت ہی باطل طریقوں میں سے ہے پھر اس بات کی قباحت کو بیان فرمایا ہے یہ کتنی قبیح اور بری بات ہے. فقال كبرت كلمة تخرج من افواههم وكافات 5 کے اگلے جملے جو ہیں کہ بہت بڑی بات ان کے منہ سے نکلی ہے. ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان پھر اس کا مرتبہ جو بطلان کا وہ بیان فرمایا کتنی بڑی باطل بات ہے. فقال ان يقولون الا كذبا کہ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ باندھتے ہیں جھوٹی بات کہتے ہیں. سورۃ الکہف آیت نمبر 5 رحمۃ اللہ. تو اس میں دیکھیں کس طریقے سے یہ تفصیل بیان ہوئی ہے کہ بغیر کہ ان کو علم نہیں ہے اس سے بڑی بات ان کے نہ بابا کو علم بھی نہیں ہے اور پھر بہت بڑی بات ان کی زبان ان کے منہ سے نکلتی ہے اور پھر اصل بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں ان کی بات ہی جھوٹی ہے. تو اس طریقے سے ایک جو مسئلہ تھا اس کی نفی کر دی ہے سبحان اللہ. اس کی دوسری مثال وقال فی حق منکرین البعث جو بعث کے منکرین ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بل ادارک علمهم فی الآخرۃ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون جنہوں نے دوبارہ زندہ ہونے کے کا انکار کیا ہے بعث کا انکار کیا ہے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل آیت نمبر 66 میں فرمایا ہے بل ادارک علمهم فی الآخرۃ اي علمهم فیها علم ضعیف لا يعتمد علیہ یعنی آخرت کے تعلق جو علم رکھتے ہیں بہت ہی کمزور علم ہے ان پر کوئی اعتماد بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ثم ذكر ما هو ابلغ منه پھر اس سے بڑی بات کو بیان فرمایا ہے بل فقال بل هم في شك یعنی وہ اس میں شک میں ہے. اصل بات یہ ہے ایک تو ان کو علم نہیں ہے جو علم ہے وہ کمزور ہے. اچھا پھر وہ کمزوری کی وجہ کہ ہمیشہ شک میں رہتے ہیں شکوک و شبہات ہیں اس معاملے میں. ومن المعلوم ان الشك ليس معه من العلم شيء اور جو شک کر اس کے پاس علم باقی نہیں رہتا. ثم انتقل منه الى قوله پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا بل هم منها عمون والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. بلکہ سچ بات یہ کہ ہے ہی اندھے، یعنی حق نظر نہیں آتا، اور جو اندھپن ہوتا ہے وہ حیرت اور گمراہی کی یعنی سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، آخری مرتبہ ہوتا ہے. تو وہاں پر دیکھیں کس طریقے سے اس کی نفی کر دی ہے پیارے انداز میں، اور ترتیب دیکھیں آپ، سب سے پہلے کہ علم ہے بہت کم ہے، کم علم کی وجہ شک و شبہات ہیں، اور اصل بات یہ کہ ہیں اندھے، سبحان اللہ، نعوذ باللہ من الخذلان. پھر امام سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال نوح علیہ السلام فی تقریر رسالتی عند من کذبہ وزعم انہ فی ضلال مبین. اگر مثلا نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی رسالت کو بیان فرمایا، اس کی تقریر کی ہے، ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے جھٹلایا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ کہ نوح علیہ السلام کلی گمراہی میں، نعوذ باللہ، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، تو جواب کیا فرمایا سورۃ اعراف آیت نمبر 61 میں، تو پہلے فکر قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے مجھ میں. فلما نفى الضلالة من كل وجه اثبت بعد الهدى الكامل من كل وجه. یہ گمراہی تو پھر کیا ہے، جب گمراہی کی نفی ہر اعتبار سے کر لی ہے، اب ہدایت کاملہ کی ثابت کیا ہر اعتبار سے، وہ کیسے؟ فقال ولكن رسول من رب العالمين، یعنی فرمایا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، اس سے بڑھ کر بات فرمائی ہے. اگر دیکھا جائے گمراہی کی ضد کیا ہے، ہدایت ہے. جب انہوں نے الزام لگائے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھلی گمراہی میں ہوں، جواب میں یہ فرمایا کہ گمراہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ولكن رسول من رب العالمين، سورۃ اعراف نمبر 61 میں. ثم انتقل لما هو اعلى من ذلك، یعنی اس سے بڑھ مرتبہ کی طرف انتقل، هو وان ماده هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو اصل الهدى ومنبعه ومادته. تو ہدایت کا اصل منبع کیا ہے، بنیاد کیا ہدایت کی، وحی ہے. اس لیے اور وحی کس کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے ہے، سبحان اللہ. تو ہدایت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اس سے بڑی بات کا ذکر فرمایا ہے، جس کے سامنے یعنی جو انہوں نے جو الزام لگایا وہ یعنی اس کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جاتا ہے. فقال ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون، سورۃ اعراف نمبر 62 میں. اور مزید اس کی تاکید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی میرے رب کے جو رسالتیں ہیں اس کی تبلیغ کرنے آیا ہوں، اور تم نصیحت کرنے آیا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، سبحان اللہ. تو اس طریقے سے ان کی بات کی نفی بھی ہے، اور بتدریج جو ہے آہستہ آہستہ ان باتوں کی ثابت بھی کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا بڑا پیارا دفاع فرمایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، وکذلک ہود علیہ السلام، اسی طریقے سے ہود علیہ السلام کا قصے، اور باقی جو انبیاء کے قصے، اب دیکھیں جس چیز کو نفی کرتے ہیں اور الزام تراشیں کرتے ہیں، تو اس کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں یہ تفصیل بیان فرمائی ہے، اور تدریج کے ساتھ اس کی نفی کی ہے. اگلی مثال وقال فی تقریر رسالت اکمل الرسل، اور سب سے کامل رسول جو ہیں ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا، سورۃ النجم نمبر 1 اور 2. فنفع عنهما ينافي الهدى من كل وجه، یہ جو ہدایت کی منافی ہے اس کی نفی کر دی ہر اعتبار سے. ثم قال ان هو الا وحی یوحى، پھر اس کے بعد یہ فرمایا ہے ان هو الا وحی یوحى الى آخر الآیات، سورۃ النجم نمبر 4 اور پھر آخری آیات تک. گمراہی کا مشرکین نے الزام لگا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں قسم کھائی، تارک و نجمی، تارک قسم، اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا، پھر فرمایا ان هو الا وحی یوحا. تو اصل بات یہ ہے کہ گمراہی کی تم لوگ بات کرتے ہو، اصل بات ہے کہ وحی ہے، اور وحی اور جس شخص کی باتیں جو ہو وہ وحی کی بنیاد پر ہوں تو کیسے گمراہ ہو سکتا ہے وہ، سبحان اللہ. اور پھر مزید اگلی آیات میں بھی اس معنی کی جو ہے تقریر بیان فرمائی ہے. یعنی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. سبحان اللہ. پھر امام سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وهو في القرآن كثير جدا قرآن بہت ہی زیادہ ہے كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا الى مريم وامر قبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها. اور اگلی مثال جو ہے یہاں قرآن مجید بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. اس کی مثال جو ہے ذکری عمر علیہ السلام کے قصے میں کہ کس طریقے سے بیٹے کی ہبت جو ہے عمر علیہ السلام دیتے ہیں ذکری علیہ السلام کو, ان کی ذمہ داری لیتے ہیں, پھر قصہ جو آگے بیان کرتے ہیں. اور اس طریقے سے جو قبلے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر کی تعظیم جو ہے اور قبلے کا حکم ہے, پھر قبلے کی تبدیلی کے تعلق سے وہ غیر ہے. اس طریقے سے اور بھی یہ بترتیب جو ہیں ان چیزوں کا بیان کیا ہے. تعلیق میں شبہ ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه القاعدة تضمنت امرين. یہ جو قاعدہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں. یعنی آج کے درس کا خلاصہ, پہلا قاعدہ ہے الاجمال ثم التفصیل. پہلے اجمالی بات کریں پھر اس کی تفصیل بیان کرنی ہے. وهذا من طرق البلاغة, وہ بلاغت کے طریقوں میں سے ہے. لأن الاجمال اقرب الى الحفظ واوعى للذهن. کیونکہ جو اجمال جو ہے وہ یاد کرنے میں بھی زیادہ آسان ہے اور سمجھنے میں بھی زیادہ آسان ہے. ثم ان الاجمال اذا وقع بقت النفس متشوقة الى التفصيل. جب اجمال بیان کیا جائے تو پھر نفس میں شوق پیدا ہوتا مزید تفصیل سننے کا. فيرد عليه التفصيل وهي احوج ما تكون الى معرفته. تو جب تفصیل بیان کی جاتی ہے اور نفس جو ہے بڑے شوق سے انتظار کر رہی ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر بھی بہت گہرا ہوتا ہے. يعني یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. وإذ ورد العلم على القلب وهو محتاج إلى معرفة مشتاق إليه رسخ فيه أكثر وثبت فيه وتمكن وثبت فيه وتمكن. وجب علم ایسا دل پر وارث جو ہوتا ہے وہ داخل ہو جاتا ہے جو اس کی معرفت کے لیے محتاج ہو اور اس میں بہت شوق ہو اسے حاصل کرنے کے لیے. تو علم جو ہے جب دل میں داخل ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ راسخ ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ ثابت ہو جاتا ہے. هذا من فوائد التفصيل بعد الإجمال. یہ فائدہ ہے, اصل فائدہ جو ہے نہیں تفصيل كإجمال كبعد. وإلا فلو قال قائل لماذا لا يذكر أشياء مفصلا من أول الأمر. اگر کچھ ایسے کہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے شروع سے اگر تفصیل بیان کی جائے تو یہ کیوں بہتر نہیں ہے. نقول, جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان الأمران. اگر ہم ایسا کریں اور بات کو صرف تفصیل سے بیان کریں اس کے پہلے مقدمے کے طور پہ جمال بیان نہ کریں تو یہ دو چیزیں رہ جاتی ہیں. وهما ان التفصيل بعد الاجمال اثبت في القلب. کہ تفصیل اجمال کے بعد دل میں زیادہ ثابت کا باعث بنتی ہے. لانه يرد على القلب وهو متشوف له. کیونکہ ایسے دل میں وہ داخل ہوتا ہے وارد ہوتا ہے جو اس کے منتظر ہوتا ہے اور شوق اس میں پیدا ہوتا ہے. ولان الاختصار والاجمال ولان الاختصار والاجمال اوعى للذهن واقرب للحفظ. اور جو اختصار اجمال جو ہوتا ہے وہ سمجھنے کے لیے آسان ہے اور اسے یاد حفظ کرنے کے لیے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو دل میں اس کا ثابت ہونا اور راسخ ہونا علم کا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آسانی سے اس کو سمجھنا اور یاد کرنا چند الفاظوں میں پتہ چل جائے. اصل بات یہ ہے, اصل بات یہ ہونے والی ہے, تفصیل تو بعد میں, اصل بات یہ ہے. اچھا موضوع کیا ہے, نماز کے بارے میں, اچھا روزے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. تفصیل پھر آپ اچھا روزے کے بارے میں کیا بات ہے, روز کے وقت کے بارے میں ہے یا مفطرات کے بارے میں, کس چیز کے بارے میں ہے. جب پھر شوق پیدا ہو جاتا ہے, جب شوق میں آپ بات سنتے ہیں دل منتظر ہوتا ہے کہ اصل انفارمیشن کون سے آنے والی, تفصیل کس بات میں ہے. تو یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس میں دل میں اس کا راسخ ہونا بھی ثابت ہونا بھی آسان ہے. اچھا دوسرا قاعدہ جو اس قاعدہ متضمن ہے وما الانتقال من حال الى اخرى. ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا فهذا ايضا ظاهر. یہ بھی ظاہر ہے لئلا ترد المعاني على القلب دفعة واحدة, تاکہ سارے معنی جو ہے دونوں پر ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ وارد نہ ہو. وانما ترد عليها وتنقلة مرحلة مرحلة, بلکہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ دل میں آہستہ آہستہ یعنی جو ہے وہ وارد ہوں اور سننے والا جو ہے وہ ان کو آسانی سے ان کو سمجھ سکے, تاکہ اصل بات عمل کی اور تاکہ عمل آسانی سے کیا جا سکے. ومن هذا ايضا الاحكام, جو احکام ہیں مختلف, يعني نماز ہے, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ, لان الاشياء التي لا يستطيع الانسان ان ياتوها دفعه واحده, لان الاشياء التي لا يستطيع الناس ان ياتوها دفعه واحده يجعل الله سبحانه وتعالى مرتبه شيئا فشيئا, کیونکہ وہ چیزیں جو لوگ ایک وقت اس پر عمل نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ جو ہے مقرر فرماتے ہیں. مثال کے طور پر فرد مأمورات, جو مأمورات ہیں, یعنی جس کو حکم دیا گیا ہے, الصلاة والزکاة, الصلاة والصیام والزکاة, یہ تین چیزیں دیکھنے, کلها لها مراتب, سب کے مراتب ہیں درجہ بدرجہ ہے. وہ کیسے؟ ففي الصلاة, نماز کو دیکھنے, كان في الأول يصلون بكرة وعشية, نماز كيف فرض ہوئی؟ سب سے پہلے مکہ میں نماز صرف دو وقت تھی, بكرة وعشية, صرف دو رکعت پڑھتے تھے بس, فجر کے بھی دو اور شام کے بھی دو دفعہ بس, پانچ نمازیں نہیں تھیں شروع میں. وہ تو جو دسواں سال تھا بعثت کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دسویں سال میں, پھر سر و معراج کے موقع پر فرض ہوئی پانچ نمازیں. اس سے پہلے کیا تھی؟ یہ دس سال جو گزرے ہیں بعثت کے, لوگ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ مکہ میں پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ بکرۃ وعشیہ, صبح کی دو رکعت, شام کی دو رکعت, بس بات ختم. ثم صارت خمس صلوات, پھر پانچ نمازیں ہوئیں. اب دو دفعہ پڑھنا دو رکعت آسان ہے, پانچ نماز اس تفصیل کے ساتھ کیا آسان ہے؟ ظاہر دو آسان ہے, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہو, جب پانچ ہوئی تو پھر جب دو پڑھ سکتے تو پانچ بھی نہیں پڑھ سکتا. اگر شروع میں پانچ ہی ہوتی تو پھر ابھی دیکھ لیں, پانچ مشکل پڑ گئی لوگوں کے لیے. سبحان اللہ, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس تجرید سے ایک نئی چیز ہے, نئی عبادت ہے, نئے حکم ہے, تعمیل بھی کرنی ہے, مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں, نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں ہے, مشکلین کا یعنی جو جن کو یعنی مسلط کیا گیا اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی, کہ ان کے جو ظلم تھا وہ بھی یعنی بہت شدید تھا, روکتے تھے نماز پڑھنے سے, اور جاسوس لگائے ہوئے تھے کہ کون دیکھو نماز پڑھتا ہے کیا کرتا ہے. تو آسانی تھی, سبحان اللہ. یہ دین فطرت, دین اسلام جو ہے فطرت کا دین ہے, تو اس اعتبار سے دیکھیں آسانی تھی, پھر تدریج آہستہ آہستہ فرض ہوئی نماز, پھر دیکھیں جو سنن رواتب ہیں, پھر جو نوافل وہ بعد میں, فرض نماز اصل ہی نہیں, اس میں دیکھیں کس طریقے سے تدریج آہستہ آہستہ فرض ہوئی ہے. وفی الزکات, زکوٰۃ کو دیکھ لیں آپ, کان یؤمرون بأن یأتوا المال حقه وآتوا حقه یوم حصاده بدون تقدیر. شروع میں جو مال ہے زکوٰۃ فرض ہوئی بغیر کسی خاص مقرر کی چیز کے, بس مال دینا ہے کوئی کچھ بھی دے دے. ثم قدرت, پھر خاص مقرر کر دے کہ اتنی حصہ دینا ہے, کوئی کم دے کوئی تھوڑا دے, پھر کوئی مشکل سے کچھ دینا ضرور ہے, ٹھیک ہے نا. اب کوئی 2.5% نہیں دے, 40% نہیں دے سکتا, چلو 5 دے دو, 10 دے دو, کچھ تو دے دو, 1% دے دو. اگر 40 نہیں دے سکتے چلو اس میں جو بھی دے سکتے ہو کم دے دو, لیکن جب مقرر ہو گئی پھر مدینہ میں سن 2 ہجری میں, پھر جو کم دیتا تھا یا جو زیادہ دیتا تھا اس کے لیے آسان ہے, جو کم دے اس کو پتہ بنے اتنا ہی دینا ہے. تو بتدریج یہ ہوا. روزہ کو دیکھو, فصیام, روزہ کو دیکھنے, کان بالاول من شاء اصام ومن شاء افتدى ثم تعین الصیام. پہلے ترتیب دیکھو روزے کی, پہلے کیا تھا؟ جو چاہے روزہ رکھے, جو چاہے فدیہ دے دے, اور اس کے بعد پھر روزہ فرض ہوا ہے اور فدیہ جو ختم ہو گیا ہے. بلکہ نمایاں فرماتے صرف عبداللہ بن عباس عمر فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا, یہ بوڑھے کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکے اس کے لیے فدیہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے, کہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے الغرض. اور اس سے پہلے دیکھیے آپ روزے, رمضان کے روزے سے پہلے کون سا روزہ تھا فرض؟ عاشورہ کا روزہ تھا, اور آج 11 تاریخ ہے, کل عاشورہ کا دن تھا, سبحان اللہ, 10 تاریخ تھی. تو پہلے فرض تھا. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے, یہودی بھی روزہ رکھتے تھے, سبحان اللہ. تو عاشورہ کا روزہ جو مسلمانوں پر بھی فرض تھا شروع میں, ایک دن کا روزہ آسان ہے کہ نہیں؟ پھر سن 2 ہجری میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کا روزہ جو وہ منسوخ ہو, اس حکم منسوخ ہو گیا. تو پہلے ایک دن تھا, پھر ایک مہینہ. اچھا ایک مہینہ رمضان کا روزہ کیسے فرض ہوا؟ پہلے حکم یہ تھا جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے, رکھے. اچھا جو رکھ بھی سکتا, نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے, اس کے عوض میں. رکھنے کی طاقت ہے لیکن رکھنا نہیں چاہتا, گرمی ہے, کوئی وجہ بھی ہے, کسی وجہ سے بھی, تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے دو. آسان ہے کہ نہیں؟ آسان ہے. پھر حکم آیا, اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب ہر مستطعن روزہ رکھنا ہے, الا کہ عذر شرعی ہو, مسافر ہو یا بیمار ہو, وہ قاضی میں قضا کرے. لیکن اگر یہ عذر شرعی نہیں ہے تو فدیہ نہیں چلے گا, اب روزہ رکھنا ہی پڑے گا. اب وہ دیکھیں, پہلے پانی کی قلت, شدید گرمی, اور علاقہ دیکھیں کیسا صحرا کا علاقہ ہے. تو ہمارے لیے تو بہت سا ایسی میں رہ کر, ٹھنڈے موسم میں رہ کر روزہ رکھنے کا کیا کہنا ہے, آسان ہے. اور دیکھیں فرض کیسے ہوا ہے, سبحان اللہ, بتدریج. یعنی دین فطرت ہے, یعنی کہ بس زور زبر سے یہ کرنا ٹھوسنا ایسا نہیں ہے, بتدریج سبحان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی آسانی سے ان فرائض کو اللہ تعالی نے فرض مقرر فرمایا ہے. اچھا, پھر شبہ رحمۃ اللہ فرماتے وہ فی المنہیات, جس سے منع کیا گیا, نجد ان اللہ جل وعلا فی الامور التي يصعب الامتناع عنها مرة واحدة يجعلها مرتبة. ان چیزوں کو چھوڑنا جن میں بیک وقت چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے, بتدریج بترتیب جو ہے نا اللہ تعالی منع فرمایا ہے. مثال کے طور پہ الخمر والمیسر, شراب اور جوا. دیکھیں آپ, فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما, لوگوں کو معاش انہیں پر قائم تھا, یعنی اتنی بری عادتیں تھیں اور اس زمانے کو برا سمجھا نہیں جاتا تھا. تو گھر گھر میں چیزیں تھیں, شراب گھر گھر, جیسے ہم پیپسی یا جوس پیتے ہیں, لوگ شراب پیتے تھے نعوذ باللہ, جاہلیت کے زمانے میں, اسلام سے پہلے. اور جوا بھی ایک گیم سمجھی جاتی تھی, عام سی گیم. ابھی بھی دیکھیں جوا کے مختلف گیم کی شکل میں آ گئی ہے. آپ پانچ ریال لیں, یہ باسکٹ میں بال ڈالیں, یہ تین بالیں آپ کو دیتے ہیں, اگر ایک بال اندر چلے گی تو آپ گفٹ ملے گا پانچ زیادہ, اگر ایک بال بھی نہیں تو آپ کے پانچ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ گیم نہیں ہے, یہ جوا ہے. اسے میسر کہتے ہیں, جوا ہے یہ, سبحان اللہ. یعنی اس زمانے میں دیکھیے گیم سمجھی جاتی تھی, اور گھر گھر میں تقریباً اس طریقے سے مختلف قسم کی گیمیں جو ہیں وہ جوا جو عام تھا نعوذ باللہ. تو لوگوں کے دل جڑے ہوئے تھے. اب اگر فوری حکم آ جاتا تو بہت گراں گزرتا, مشکل ہوتی کہ کس طریقے سے کچھ چھوڑا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان طریقے سے منع فرمایا ہے. یعنی شراب کو دیکھ کر کیسے منع فرمایا ہے, سب سے پہلے نماز کی حالت میں شراب نہیں پینی. ویسے پینی پی سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, جب نماز پڑھنی ہے تب شراب نہیں پینی. تو پھر جو پانچ وقت نماز جب پڑھتا ہے اس وقت نہیں پیتا اور باقی وقت پیتا رہتا ہے, چھوڑنا آسان ہو گیا کہ نہیں؟ اب یہ دیکھیں میڈیکلی بھی, جب ہیروں پتہ ہے ان منشیات کا علاج کیسے ہوتا ہے, بیک وقت نہیں بند کیا جاتا, زیادہ ڈوز لیتے تو اس ڈوز کو آہستہ آہستہ ٹیپر کے کم کرتے رہتے, کچھ عرصے کے لیے کرتے کرتے کچھ جس میں اندر جو ایک پوائزن جو ہے وہ زیادہ بھرا ہوتا ہے, وہ آہستہ وہ کم ہو جاتا ہے جسم سے, اس کے خون میں کم ہوتا جاتا ہے, ڈوز بھی کم کرتے جاتے ہیں. علاج کے طور پر یہ دیا جاتا ہے, یعنی کہ جب اس کو ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے تو ہر چیز بند کر دیتے ہیں اسے, نہیں یہی دیتے ہیں, کم ڈوز کرتے کرتے, علاج کرتے کرتے اس کے جسم بالکل صاف ہو جاتا ہے اور وہ پھر عام سی زندگی, نارمل لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے. کہاں سے سیکھا ہے ہم نے یہ؟ قرآن کی تعلیمات ہیں, یہ قاعدہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیم رحمہ اللہ, فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما فيصعب أو يشق عليهم أن يدعوها مرة واحدة. لوگ کو معاش ان پر قائم تھا, ان پر بہت مشقت ہوتی اگر بیک وقت منع کیا جاتا, ان کو چھوڑنا بہت مشکل تھا ان کے لیے. فجعل الامر مرتبا ينتقل من حال الى حال, تو اس معاملے کو یعنی بتدریج ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کر دے گا تاکہ آسانی ہو. ليسهل عليهم التنفيذ والفعل او الترك, تاکہ ان کے لیے آسان ہو عمل کرنا یا اسے چھوڑنا. عمل کرنا نماز, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اور چھوڑنا جیسا کہ شراب ہے اور جوا ہے. تو یہ آج کے درس کا مختصر سا قاعدہ ہے, اور بڑے آسانی سے یعنی امام سعید رحمہ اللہ نے, شبہ رحمہ اللہ نے اس کی جو مختصر تعلیق ہے وہ بیان فرمائی ہے. اور روزمرہ زندگی میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور کوئی نئی بات نہیں ہے, سب پرانی باتیں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, لیکن یہ بھی قرآن کے قاعدے میں سے ایک قاعدہ ہی آج پتہ چلا ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید میں دیکھیں یہ 60th قاعدہ ہے, 60th ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ, یہ 60th ہے. اور اللہ کے کرم دیکھے کہ یہ 60 قاعدے سارے قرآن مجید کے اندر ہیں. یعنی ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ آیت ہمارے سامنے سے گزرتی ہے, اجمال ہے, پھر تفصیل ہے, قصوں میں تدریج ہے, نماز کے حکم ہے, روزے کے حکم ہے, یا اس طریقے سے جسے منع کیا گیا ہے شراب کے تعلق سے یا جو یا محرمات کے تعلق سے. کبھی نے سوچا کہ یہ قاعدہ کس پہ تطبیق عمل کیسے کرنا ہے؟ اصل بات یہ ہے ہم پڑھتے تھے الحمدللہ, لیکن کوشش کریں کہ ان آیات میں یہ جو قواعد ہیں ان کو اپنے ذہن میں انڈر لائن کریں. اچھا یہ قاعدہ پڑھے, یہ قاعدہ یہ ہے, آپ کو تطبیق میں عمل بھی بڑی آسانی ہو جائے گی. آپ قاعدہ یاد کر لیں گے, اس کی آپ کو اثر جو ہوتا ہے دل میں ایک تو گہرا اثر ہوتا ہے, عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے, توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, ثابت قدمی مل جاتی ہے. پھر اب ایک دفعہ پڑھتے ہیں, اچھا یہ ہم نے پڑھا ہوا, اچھا ماشاء اللہ, آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس کی یعنی دل کشادہ ہو جاتا ہے, دیکھیں یہ چیز ہم نے پڑھی تھی اور یہ اس کی تطبیق ہے, اس طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے. اور پھر اس دعوت میں آسانی ہو جاتی ہے آگے. اب جب دعوت اساس اصول کی بنیاد پر, القواعد کے اساس پر دعوت دیتے ہیں, وہ ویسے جیسے کہ آپ ویسے جا کے بات کرتے ہیں, فرق ہے دونوں میں. جب آپ کسی اصول کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں, وہ پتہ ہے کہاں شروع کرنا, کہاں پہ ختم کرنا ہے, کس طریقے سے میرے سننے والے سامنے جس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی کمی تک اس کی پوری کی جائے. تو ان قواعد سے یہ معاملات جو آسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.